بہت اچھا سوال تحریر فرمایا کہ مستجاب دعویٰ ہونے کا آسان طریقہ کیا ہے اور کون سے وظائف. مستجاب دعویٰ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کی اور اللہ نے احسان فرمایا اور فوراً وہ چیز آپ کو دے دی, یا آپ کو اس کا بدل دے دیا, یا آپ کو اطمینان ہو گیا. یہ ہوتا آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو لوگ اللہ سے دعا مانگتے تھے اور پوری ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی تھی, اور اس طرح امت میں ہر دور میں رہے ہیں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور باقی آپ نے پوچھا ہے کہ کون سے وظائف اور آسان طریقہ, وظیفے کوئی نہیں, اور آسان طریقہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں, بہت آسان طریقہ ہے. زندگی بھر آج ہی سے شروع کر لیجئے, حرام کا لقمہ نہ کھائیے اور جھوٹ نہ بولیے, بس آسان نسخہ. ہمیشہ سچ بولو اور ہمیشہ حلال کا رزق کھاؤ, دونوں طرح سے حلال. ایک تو شریعت نے اس چیز کو حلال قرار بھی دیا ہو, اور دوسرے جس مال سے خریدا گیا ہے وہ بھی حلال ہو. بس یہ دو کام کر لیں چھوٹے چھوٹے, بس کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہاتھ پھیلائیں اور اللہ اس کو قبول نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا. وظیفے کوئی نہیں ہوتے ایسے کاموں کے لیے, کردار میں تبدیلی پیدا کرنی ہوتی ہے. یہ جو ہیبیچوئل سینرز ہوتے ہیں نا, کہ حرام کھانے کی عادت ہی پڑ گئی, جھوٹ بولنے کی عادت ہی پڑ گئی, اور جھوٹ بغیر کسی وجہ اور ضرورت کے, اس پہ نہ نمازیں کام آتی ہیں, نہ صدقے کام آتے ہیں, نہ 24 گھنٹے بیٹھ کے دین کی تسبیحاں پڑھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل فارغ اور بیکار. نماز پڑھتا ہے تو نماز کا اللہ حساب نہیں لے گا نا, بس ٹھیک ہے. زکات دیتا ہے تو خدا کا زکات, لیکن جو اللہ کو مطلوب ہے دعا کے باب میں, وہ حلال کا رزق کھانے والا اور سچ بولنے والا. یہ ایک آسان سے کام دو کر لیجئے, چھٹی. پوتی نے کل کھیلتے ہوئے سوال پوچھا کہ از اللہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگ, اللہ میل اور فیمیل, عقیدے کے مطابق بچوں کو کیا جواب دیں. بھئی بہت آسان جواب ہے, آپ بچی سے کہتے کہ وہ پڑھو آیت الکرسی, نہیں پڑھتی نا, نہیں یاد. اس کے قرآن کریم لائیں بیٹے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ آیت الکرسی پہ ہاتھ رکھ کے اسے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الحی القیوم, اللہ کی ذات زندہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. آسان جواب ہو جاتا, اس کو پریکٹیکلی پتا چلتا کہ اللہ کی پاک کتاب نے ہمارے سوالات کے کیا جوابات دیے. رہ گئی دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ میل فیمیل, تو بتانا چاہیے کہ ہر سوسائٹی میں بیٹھے ایک زبان ہوتی ہے, اور ہم سب لوگ اس زبان سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ گفتگو کرتے ہوئے مذکر کے صیغے غالب رہتے ہیں, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کے صیغوں کا ہی استعمال کرتے ہیں, میل کا. باقی اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ میل ہو یا فی میل ہو یا تھرڈ کوئی چیز ہو, یہ چیزیں ہماری عقل سے بھی باہر. اب اسے بتانا چاہیے تھا کہ عقل کتنی عاجز ہو جاتی ہے. عقل تو یہ بھی دریافت نہیں کر سکی اب تک کہ فلاں چیز کیا ہے اور فلاں چیز کی حقیقت کیا ہے. عقل جو ہے وہ اب تک اتنے قوانین میں الجھی ہوئی ہے کہ اس عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو سلجھا سکے. اب تک 5-6% شاید اس کائنات کا حصہ کھل گیا ہوگا, باقی تو عقل بیچاری کیا, اس کی بسات کیا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو پریکٹیکلی قرآن سے جوڑا جائے. रेफरेंस दिया जाए, बताया जाए। वमिन युकशुह नफ्सी फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, मुदरजा बाला आयत जिस सूरह हशर आयत नंबर 9 और सूरह तगाबुन 1:16 में ये बात की फरमाई गई है, जिसका अमूमी तर्जमा ये किया गया है, जो अपने नफ्स की लालच से बचा गया वो फला पा गया। हदीस की रोशनी में इसकी वजाहत कर दें। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया व नफ्सिम व मा सवाहा, और हमें कसम है इंसान के नफ्स की और जो कुछ उसमें डाला गया। अल्लाह ने फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वा, 50% इंसान की तबीयत में नेकी रखी गई है और 50% तबीयत में शर रखा गया। शर और नेकी दोनों बराबर के हैं, 50-50%। अगर ये ना होता तो इम्तिहान काहे का। इसलिए कभी शर की कुव्वतें गालिब आती हैं और खैर मांद पड़ जाती है, कभी खैर की कुव्वतें गालिब आती हैं और शर मांद पड़ जाता है। इस नफ्स में खैर और शर की कश्मकश में इंसान किस चीज को करे नेकी, किस चीज से बचे। अल्लाह ने कहा मैं यू का शोह है नफ्सी, शोह से बचो। शोह कहते हैं अरबी जबान में माल की हिर्स, लालच, जमा बुखल। बस ये जो आदमी जिसका नफ्स इस बद काम से बचाया गया कि उसे एक हाथ पे तो दौलत शदीद मोहब्बत है और दूसरी तरफ वो खर्च भी नहीं करता, लालच और हिर्स भी है और बुखल भी है। अल्लाह कहते हैं जिस शख्स को हमने इससे बचा दिया फलाह पा गया। इसलिए कि दौलत की तलब सही बात है, क्या है अल्लाह से दुआ मांगना है। अल्लाह कहता है इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और इंसान को दौलत की मोहब्बत बहुत शदीद है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और ये खुद गवाह है, पूछो किसी से। इस मोहब्बत की वजह से अर्निंग मनी होनी चाहिए, कोई अर्ज नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इससे ज्यादा थोड़ा सा खर्च करने का भी जज्बा होना चाहिए। अल्लाह की मखलूक पे खर्च करूं, लोगों के लिए इदारे बनाऊं, गर्मियां आ रही हैं, जगह जगह मुसीबत है, ठंडा पानी नहीं मिल रहा, किसी गली मोहल्ले में मैं एक किसी तरह से कूलर लगा, वगैरह वगैरह हजार चीजें। ये जो खर्च करने का जज्बा है ना, अल्लाह इसको पसंद इतना ज्यादा करता है, इतना ज्यादा करता है कि वो कहता है तुम कहीं खर्च नहीं कर रहे, तुम मुझे दे रहे हो। मैं यकरिज़ुल्लाह कर्ज़न हसन, तुम मुझे दे रहे हो, मैं तुम्हें लौटाऊंगा, मैं तुम्हें वापिस कर दूंगा। तो इसलिए ये शोह के इंसान में माल की मोहब्बत और बुख्ल दो चीजें जमा हो जाए, बस अल्लाह ने कहा इससे बचे रहना। माल जब आता है ना, कोई भी चीज आती है तो उसके असरात मुरतब होते। मसलन आप बच्चों को देखें ना, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनमें हया गालिब आ जाती। वो जो नाली पे बैठते थे अब इस जिक्र से भी घबराते हैं। हर कैफियत इंसान पर जब वारिद होती है तो उसके कुछ असरात मुरतब होते हैं। बस उस बुद्धू को पता ही कुछ नहीं था, जब शऊर बेदार हुआ, आंखें खुली और गुस्सा आने लगा तो गुस्से का असर मुरतब हुआ कि उसे एक थप्पड़ मार दिया। मोहरूम ने मसनवी में लिखा है कि उकाब का बच्चा था या शेर का बच्चा था, तो मां मर गई और शेर का बच्चा जो था वो बकरियों के साथ रहने लगा, या फिर वो उकाब का बच्चा था और वो कौओं के साथ रहने लगा, जो भी था। एक मिसाल ले लेते हैं उसकी, तो एक दिन वो शेर का बच्चा बकरियों के साथ जो रहता था वो कहीं कुएं पे पहुंच गया पानी पीने, कुआं ऊपर तक भरा हुआ था। उसने जो देखा तो उसने कहा ओहो मेरा चेहरा कैसा है और मेरे साथ जो बकरियां रहती हैं उनका चेहरा कैसा है। پھر اس نے کہا میرے اتنے پنجے ہیں اور بکریوں کے پنجے کدھر ہیں؟ پھر اس نے اپنے چہرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہنے کا اتنے لمبے لمبے دانت اور بکریوں کے دانت گھسے ہوئے گھاس چباتی ہیں. تو اس کے اندر کے شیر نے انگڑائی لی اور اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا. جب وہ جاگا تو جا کے اس نے بکریوں پہ حملہ کر دیا, دو چار کو مارا, دو چار کا پیٹ چاک کیا اور بھاگا جنگل کی طرف. اس نے کہا میں تو شیر ہوں. علامہ اقبال نے اسی کو لیا ہے. محروم کو اسی لیے اپنا استاد کہتے تھے کہ اقبال کئی جگہ بنیادی طور پہ انہی کا فکر لیتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا ہے, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, شاہین اور عقاب جو بچہ فریب میں آ کے گدوں کے ساتھ چلا گیا اور گد اور یہ عقاب دونوں اکٹھے پلتے رہے. وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شاہ باز. تو اندر کا عقاب اس کا جاگ اٹھا. اب جو اس نے فضا میں آنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ تو نسل ہی اور ہے. اسی لیے انگریز بڑا دانا بڑا حکیم, کئی لوگوں کے بچوں کو 1906 میں 1907 میں بڑے بڑے لوگ ان کے بچوں کو انگریز وہاں لے گیا تھا. اور جب 20-30 سال کے بعد وہ بچے واپس آئے ہیں تو ان بچوں میں جو حریت کا جذبہ تھا اور جنہوں نے ساری خوبیوں کے باوجود انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی, انہوں نے انہیں ایسا اس بچپنے میں پالا کہ انہوں نے کہا بچے جاؤ اور اب بغاوت کا بیج تم سے اکھیڑ دیا ہے, اب ہمارا نظام ہندوستان اور پاکستان میں تم ہی سنبھالو. نام نہیں لیتا مگر ایک بہت بڑے آدمی تھے, انگریزوں نے ان کی پھانسی کا حکم دیا اور پھر پھانسی ان کی معاف کر دی, لیکن اللہ تعالی بچائے. حیدرآباد جیل میں انہوں نے کہا تم آزادی آزادی کرتے ہو, ہم تمہیں عمر بھر کی آزادی دیتے ہیں. جیل میں لوہے کے پنجرے میں انہیں بند کر دیا. سکھ جو تھے جب کسی کو پکڑتے تھے مارتے تھے تو جو زیادہ ہی جس کو سزا دینی ہوتی تھی ایک انسانی قد کے مطابق چکور بناتے تھے سریوں کا سٹیل کا اور اس کے اوپر ایک ہک دے دیتے تھے. صبح و شام سکھ سپاہی آ کے اٹھاتے تھے ہک میں لٹکا دیتے تھے اور نیچے اس کے لکڑیاں رکھ کے آگ لگا دیتے تھے, پاؤں بھی جلتے تھے اور دھوئیں سے سانس بھی دشوار ہوتا تھا. گوروں نے اس پہ ذرا سی تخفیف کر دی تھی, ہک نہیں لگاتے تھے, زمین پہ رکھ کے صبح و شام سے کرنٹ لگاتے تھے, اتنا کرنٹ کہ نہ وہ مرے نہ وہ جیے. اس حریت پسند انسان کو انہوں نے حیدرآباد جیل میں اس سزا میں ڈال دیا اور بچوں کو ساتھ لے گئے. تو کہتا تھا اپنی باقی اولاد سے کہ میرے بچے لے گئے ہیں, میرے پوتے نواسے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی لے گئے ہیں, لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب یہ آئیں گے نا میرے بچے, میں تو نہیں ہوں گا لیکن ان کے ہاتھوں میں کتوں کی زنجیریں ہوں گی. تو بیٹے یہ جو آزادی کا جد و جہد ہے نا اسے ختم نہیں کرنا, اپنے خاندان کی اچھی چیزوں کو ختم نہیں کرنا, ہم نے لڑنا ہے آزادی کے لیے. وہ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ کی شان وہ لوگ جب کراچی ایئرپورٹ پہ کسی زمانے میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کتوں کی زنجیریں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ انگلینڈ سے پڑھے لکھے. اسی لیے مشرف صاحب نے پہلا انٹروڈکشن جو بھیجا تھا تو انہوں نے کتے کے ساتھ اپنی تصویر کھچوائی تھی نا, اور کسی کو کتا گفٹ میں بھی دیا تھا. آیا سمجھ میں؟ تو یہ ہوا کرتا ہے جب کوئی چیز آتی ہے اپنے اثرات مرتب کرتی. دولت جب آتی ہے نا تو وہ دو اثر مرتب کرتی ہے, ایک تو انسان کا دل تنگ کر دیتی ہے, خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ اگر دولت کے آنے سے محسوس کرنے لگے کہ میں پہلے جیسا فراخ دست نہیں رہا تو دولت کو ختم کر دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بخیل ہو جائے. اور دوسرا اثر دولت کے آنے سے جو مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ اب یہ رشتہ داریاں کاٹتا چلا جاتا ہے، قریبی دوست جن کے بغیر ایک دن نہیں گزرتا تھا دور ہوتا چلا جاتا ہے، فاصلے پیدا کرتا ہے تھی. اگر یہ کیفیت دولت آنے پہ ہونے لگے اور جی چاہے کہ اب نئے دوست بنے اور نئی رنگین دوستیاں بنے اور یہ پرانے لوگ زندگی سے نکلیں، تو اس کو فکر کرنا چاہیے کہ میں تباہ ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، انسانی اقدار اور شرف میں نے کھو دیا ہے اور میں حیوانوں کی فہرست میں جا رہا ہوں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یو کا شح نفسی، اور جو آدمی دولت کی محبت اور بخل، محبت پلس بخل، ان چیزوں سے بچایا گیا اس پہ اللہ نے بڑا کرم کیا. حدیث میں بہت مثالیں اس کی آئیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ آتے تھے، عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول پیسہ آ گیا ہے اور کیفیت ایسی ہو گیا، فرماتے تھے خرچ کر دو، صدقہ کرو، لوگوں کو دے دو. اس زمانے میں شاعری پہ بڑا فخر تھا، ایک آدمی کی شاعری غضب کی تھی، اس کا اللہ کے رسول شاعری دن بدن میرے سینے میں جوان ہو رہی ہے اور میں اب اس حد تک آ گیا ہوں کہ میں لوگوں کو ذلیل کروں اشعار کے ذریعے، ان کے خلاف نظمیں لکھ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سینہ پیپ سے بھر جائے یہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ تیرے سینے میں ایسے اشعار آنے لگیں جس سے دوسروں کی توہین. اس کو فرمایا بہت اچھے تین سوالات آپ نے ٹائپ کر کے بھیجے ہیں. پہلے سوال کا تعلق تو صلاح الدین ایوبی اور اپنے اسلاف سے ہے، اور تیسرے سوال کا تعلق کہ فقہ حنفی وہ عقل کا غلبہ ہے، اس میں اس کی کیا حیثیت ہے. یہ دو تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کریں گے، بہت عمدہ سوال. تیسرا آپ نے فرمایا ہے کہ سلام، اور ہم نے کہیں ذکر کیا ہے کہ شادی نہ کرنا افضل ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے، کن ائمہ کرام کی رائے ہے، ان کی عملی شکل کیا ہے، اور کیا یہ کسی خاص زمانے کے لیے. ہم نے جہاں بھی یہ ذکر کیا ہے بعض مقامات پر اس کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا. اصل میں بنیادی اختلاف حنفی اور شافعی فقہا کا ہے. شافعی فقہا کہتے ہیں کہ نفل کام سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فرض کاموں میں جائے، اور جب نکاح کی بحث آتی ہے تو کہتے ہیں نکاح سے بہتر ہے کہ انسان عبادت میں لگ جائے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ عبادت کی بجائے نکاح کرنا افضل ہے. اس لیے ہمیشہ حنفی فقہا نے یہی فتویٰ دیا کہ شادی کرنا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ نوافل کی نفلی عبادت میں لگ جائے. اصول شاشی وغیرہ جو حنفی فقہ میں بالکل بچوں کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. ہم نے جو تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے دور میں شافعی فقہا جو ہیں ان کے مسلک کو اگر کوئی آدمی ترجیح دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ زندگی تجرید کے ساتھ گزارے، یعنی نکاح نہ کرے اور خدا کے دین کی خدمت کرے. اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ حنفی فقہ سے وہ شافعی فقہ کی طرف اس ایک مسئلے میں آ جائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں ممکن نہیں رہی، ہمارے دور میں بہت مشکل ہو گیا. پہلے زمانوں میں بھی کچھ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن کوئی بھی شخص دین اور دنیا کا کوئی کام یکسوئی سے کرنا چاہے نا تو کوئی کلندر ہی ہوگا جو کر سکے گا، یا اللہ کی خاص اس پہ عنایت ہوگی، ورنہ بیوی بچے سلسلہ مہنگائی ان کی ضروریات کو پورا کرنا، بیسک نیڈز اپنے بچوں کے لیے پوری کرنی، یہ اتنی دشوار ہو گئی ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی سکون سے پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا تو تحقیقی کام تو کب کرے. بیوی بھی اپنی جگہ پہ درست کہتی ہے، کہتی میرے لیے آپ ٹائم کیوں نہیں نکالتے. وہ جانتا ہے کہ میں ٹائم اتنا دوں گا تو بسوں میں دھکے کب کھاؤں گا، میرے پاس کوئی کنوینس تو اتنی آسان ہے نہیں. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں اور گاڑی اور موٹر سائیکل بھی دیا ہے، کچھ بھی نہیں. اب بھی لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، اب بھی مہینے کے آخری تاریخوں میں اس آدمی کو قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب بھی کوئی ایکسٹرا چیز بچے آ کے کہہ دیں اسکول سے کہ بابا 1000 روپیہ چاہیے، اس کو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ 1000 روپے میں اب کہاں سے بیٹی کو دوں گا، بیٹے کو کہاں سے دوں گا. اس صورت حال میں آپ خود سوچیں تحقیقی کام کہاں ہوں. ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے، وہ ضرور کر لے شادی، اس سے کیا ہے، لیکن وہ کرے گا تو اتنی ڈھیر سارے جو اس زمانے کے مسائل ہیں ان میں رہ کے وہ دین کی کوئی قابل قدر بڑی خدمت کر لے، ممکن نہیں ہے. دنیا میں ہی کچھ کر لے، ممکن ہی نہیں. اور اتنا بڑا مسئلہ ہے جو صدیوں سے ہے، ساس اور بہو کی لڑائی، کر لو اب کام. گھر کا نہ ہونا، کہاں جانا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، چھوٹی سی چیز نہیں ہے گھر. فقہا نے لکھا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، اور طلاق اس نے ایسی دی جس میں رجعت نہیں ہو سکتی. عورت اس گھر میں عدت گزارے، وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں اتنی تنگی ہے، دونوں میں مکمل طور پر سیپریشن ہونی چاہیے. صرف یہی نہیں ہے کہ مرد کی اس طلاق یافتہ عورت کے چہرے پر نظر نہ پڑے، وہ کہتے ہیں پورا جسم اس کا اس کے لیے کے ساتھ 20 سال زندگی بسر کی ہے، 3 طلاق کے بعد اس کا دیکھنا بھی حرام ہو گیا. گھر ہے تو 3 مرلے اور 4 مرلے کا اتنے بھی میسر نہیں ہے اپنی زندگی میں. آپ پوچھیں مذہبی رہنماؤں سے آپ جو کہتے ہیں گھر کہاں ہے کسی کا، خود سوچیں نا. 5 مرلے کا گھر میں اثر نہیں، 5 مرلے کا گھر ہمارے اس دور میں 1 کروڑ روپے میں نہیں بنتا. زمین بھی خریدے نہیں بنتا، گھر بھی نہیں بنتا. یہ ساری عملی صورتحال. تو کہا کہتے ہیں گھر میں جگہ نہیں ہے تو مرد کو چاہیے کہ گھر چھوڑے، عورت کو عدت گزارنے دے، جا کے کرائے پر رہے یا کہیں اور رہے. یہ زبان کے عام طور پہ چٹخارے ہی ہوتے ہیں کہ طلاق طلاق طلاق. شریعت اس کے بعد جو کہتی ہے نا اب گھر سے نکلو یہاں سے، یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پہ درمیان میں پردہ لٹکا لو. تم انسان ہو، تمہارا نفس ہے، تم میں شر کے بھی مادے موجود ہیں، تم نکلو یہاں سے، جا کر 3 مہینے جتنی بھی عدت ہے نا، اور اگر وہ امید سے ہیں تو 8-9 مہینے کہیں اور گزارو، پتا چل جائے، عقل ٹھکانے آ جائے اور سمجھ آ جائے کہ طلاق دینی اتنی آسان نہیں ہوا کر. اس پس منظر میں ہم نے کہا ایک جگہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہو گناہ سے اور اس میں یہ رغبت اور ایسی چیزیں نہ ہوں تو اسے چاہیے کوئی تحقیقی کام کرے، فرض کفایا ادا کر دے کوئی چیز. تو ہم کسی اسپتال میں جاتے ہیں تو سوئی سے لے کے اور بڑی سے بڑی مشین تک سب کافروں کی چیزیں ہیں. ہم آخر کب اٹھیں گے، کب کوئی کام کریں گے، کبھی ہم سے بھی انسانیت کو نفع ہوگا. بھیا کافر اور مسلم کی قید نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے باہر نکلیں. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ کے سامنے فائل آئی تھی، سالانہ ترقیاں وہاں بھی ہوتی تھی، ان کے بھی کور کمانڈرز اور جنرلز ہوتے تھے، اصطلاحیں ان کی فارسی کی تھی. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ساری فائلز دیکھتے رہے، ایک جگہ پہنچے تو آفیسر نے پیش کی اس کی حضرت اس کی ترقی، تو انہوں نے دیکھا 2 آدمیوں کا کمپیرین تھا تو دستخط کرنے لگے، تو اس سے کہا حضرت یاد رہے کہ جس کو آپ ترقی دینے لگے یہ شیعہ. تو اورنگزیب نے قلم رکھ دیا، اس کا 6 معنی دارت، شیعہ اور سنی میں تفریق کیا ہے، کیوں مجھے بتا رہے ہو؟ میرے ملک کے لیے جو اچھا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں دفاع کر سکتا ہے میں اس کو ترقی دوں. یہ ان لوگوں کا حال تھا. میرٹ پہ کام ہوتے. ہمایوں کمال کا آدمی تھا. ہم نے پڑھا تھوڑی ہے, ہم نے تو یہ صرف سیکھ لیا ہے جاہلوں اور بےہودہ لوگوں سے کہ مغل جو تھے وہ بس حرم ہوتا تھا اور شراب ہوتی تھی اور کچھ نہیں. ان جیسا ایک آدمی پیدا کر کے دکھاؤ, ایک آدمی ان میں سب سے نکما اور دین کو کہتے ہیں دین کو ایجاد کرنے والا اور دین الہی کا وہ اکبر, اس جیسے ہی لے آؤ یار. سینس نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. ہمایوں بیٹھا ہوا تھا دوستوں میں, ایک بے تکلف دوست آئے, ہمایوں سے ہاتھ ملایا اور اسے کہا ہمایوں یہ کیا تمہیں ہو گیا ہے, تمہارے یہاں جہاں بھی جاتا ہوں فوجیوں کے نام پوچھتا ہوں آفیسرز کے, یہ نظر علی ہے, یہ نیاز حسین ہے, یہ غلام علی ہے, یہ فلاں ہے, تو تمہاری فوج میں شیعہ کا غلبہ کب سے ہونے لگا ہے؟ ہمایوں کچھ لکھ رہا تھا, ہمایوں نے قلم پھینک دیا غصے میں اور اٹھ کے بھاگ گیا باہر اور کہنے لگا جس کے پردادا کا نام عمر ہو اور جو بابر کا بیٹا ہو اس کے زمانے میں شیعت اتنی غالب آ جائے کہ میں معذور قرار پاؤں. پھر گھر چلا گیا. پھر اگلے دن آیا اور آ کے سمجھایا. اس کا دیکھو شیعہ اور سنی کی تفریق نہیں ہے, جو آدمی بہتر کام کرے گا ہم ملک کی ترقی کے لیے اس کو لائیں. اس لیے ہمارے زمانے میں یہ میرٹ نہیں رہا, انصاف نہیں رہا, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی, یہ آگ اب لگنے والی ہے نا, اب بجٹ آئے گا, آج ہی آ گیا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھ جائیں گے, سیمنٹ کی قیمت 10 روپے اور کوئی قانون تھوڑی ہے. تو آپ خود سوچیں کسی آدمی نے کوئی بڑا کچھ کیا کہاں سے, یہ ان سے پوچھیں جن کے بچے رات کو سوتے ہیں اس وجہ سے کہ پنکھا نہیں چلتا. اب آئیں نا عملی زندگی کے میدان میں, نتیجہ یہ کہ وہ سو نہیں سکتے, لہذا جا کے افسر میں اس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے, یہ فائل اور وہ فائل, یہ ساری عملی زندگی کی مشکلات ہیں. ہم نے اس سینس میں کہا تھا. باقی دو سوالات آپ کے بہت اچھے ہیں لیکن اس پہ اس کے علاوہ بھی ہے. ایک مسئلہ وراثت کا بھی تھا, وہ ہمارے پاس ہے, لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں کوئی فرصت نہیں ملی, پورا ہفتہ سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی. یہ بھی ہم رکھ رہے ہیں, بہت اچھے سوالات ہیں, ان کو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. ایک یہ سوال بھی, پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں, اچھے رشتے کے لیے وظیفہ بتائیں, کئی جگہ کوشش کی ہے. دیکھو بھیا, جو بھی وظیفہ آپ کریں آخر پہ پہنچ کے صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا رشتہ دے دے, یہی ہے نا, یہ دعا ہی ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى, اور سارے اچھے نام اللہ کے ہیں, اللہ کے سارے نام اچھے, دونوں ترجمے, فَدْعُوهُ بِهَا, اللہ سے مانگو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ دعا کہتے ہیں, دعا آپ کو وظیفہ پڑھ کے کریں, دعا میں اللہ کے وہ نام چن لیں جن ناموں میں محبت کا تذکرہ اللہ کا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو رشتہ بھی نصیب فرمائے اور خدا آپ کی دعا کو قبول کرے. یہ جتنے وظیفے ہیں انجام اس کا یہ ہے کہ اللہ اس چیز کو کر دیں, اور وہ دعا دعا مانگا کیجیے. وہ دعائیں خاص طور پہ جو حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں, بس وہ پڑھیے. بڑے سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے شیخ, بڑے سے بڑا ورد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیچ ہے یار, کچھ نہیں ہے. جتنی اچھی دعا انہوں نے سکھائی ہے کوئی نہیں سکھا سکتا. وہ سب سے بڑے اللہ کے بندے تھے, بندگی ختم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ وہ دعائیں دیکھیے, معارف الحدیث سے کتاب ہے, اس کی 5ویں جلد میں دیکھیں. بہت سی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر مانگا کرتے تھے. آپ خیر دولت میں اس معنی میں خیر کی دعائیں اللہ سے مانگی. ملا علی قاری رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے الحزب العظم, اس میں انہوں نے کتاب و سنت سے تابعین اور تبع تابعین سے دعائیں لے کے جمع کر دی. انہوں نے اسے 7 days 7 دنوں میں تقسیم کر دیا کہ روز تھوڑی تھوڑی دعائیں پڑھ لیا کرو. وہ کتاب لے لیجئے وہ پڑھیے, بہت مؤثر دعائیں, بہت مؤثر دعائیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روز 2 نفل پڑھیں, کیونکہ اللہ میں اس وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں پاک رہوں, میری مدد فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح اس وجہ سے کرے کہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, اللہ قیامت کے دن اس کو عزت کا تاج پہنا دیں گے, یعنی بہت زیادہ عزت اور احترام قیامت میں اس کا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام لوگ اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں, رحمان, حفیظ, ودود, کیا ان ناموں کو رکھنا جائز ہے؟ یہ ان کے ساتھ عبدل لگانا ضروری, عبدل تو کوئی بھی نہیں لگایا کرتا, یہ عبدی لگاتے ہیں. یہ جو لام آپ نے کہا ہے نا, یہ ال حفیظ, ال ودود, الرحمن, یہ اس کا حصہ ہے. لام کو آگے لے جائیے, ادھر سے کاٹ دیجئے. ہمارے حضرت امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک صاحب کے متعلق کہ مکہ اس میں علم ہے نا, مکہ پراپر ناؤن ہے نا, کامن ناؤن تو نہیں ہے. مدینہ منورہ کامن ناؤن ہے, مدینہ, مدینہ جب آپ کہتے ہیں تو وہ کامن ناؤن آ جاتا ہے, اور مکہ پراپر ناؤن ہے. تو عربی کے قاعدے کے مطابق المدینہ تو ہو سکتا ہے, المکہ نہیں ہو سکتا. تو ایک صاحب بڑا علم کا دعویٰ رکھتے تھے, وہ کسی حضرت فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کے آئے اور کہا کسی بزرگ سے کہ میں کل سفر پہ جا رہا ہوں, عربی میں بات کی, اور من المکہ الى مدینہ, کامن کو پراپر اور پراپر کو کامن بنا دیا. تو کوئی چیز وہاں سے لانی ہو, انہوں نے کہا بڑی مہربانی, یہ مکہ سے ال اٹھا کے مدینہ کے سر پہ جا کے ڈال دینا, یہ کام کر دو تو بڑی مہربانی. صحیح ہے؟ تو جو لام آپ ادھر ڈال رہے ہیں, ادھر ڈال رہے ہیں, اس کو ادھر ڈال دیجئے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے بھیا کہ ہم سب لوگ یہاں جو جمع ہوتے ہیں علم کے لیے, تعلیم کے لیے, نئے مسائل سیکھنے کے لیے, اور اس لیے کہ آپ ہماری غلطی نکالیں, آپ ہماری اصلاح کریں, ہمیں بتائیں کہ جناب یہ بات ایسے نہیں, ایسے بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی, یہ اختلاف نہ ہو اور یہ ایک دوسرے پہ روک ٹوک اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانا نہ ہو تو دنیا جہنمی نہ بن جائے. ہم اس لیے آتے, ورنہ نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے, جمعہ کوئی بھی, اقامت کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں نا, ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ عبدیت کا اضافہ, عبداللہ اللہ کا بندہ, عبد الرحمن رحمان کا بندہ. اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کے ساتھ عبدیت لگائے بغیر بولنا ہی جائز نہیں, وہ صرف اللہ کے نام. مثلا عبداللہ ہے, اب کسی بچے کا نام عبداللہ ہے تو کہنا کہ اللہ صاحب آج پڑھو, اللہ صاحب سکول گئے یا نہیں گئے, والعیاذ باللہ, یہ خدا کے نام کی توہین. اور اللہ اپنے ناموں کے بارے میں بڑا غیور ہے. اللہ نے کہا ہے وللہ الاسماء الحسنا, لوگو اللہ کے سارے نام اچھے ہیں. ایک جگہ فرمایا ہے لوگو ان الذین یلحدون فی اسمائہ, جو اللہ کے ناموں کا مذاق اڑائے گا, جو اللہ کے ناموں کی توہین کرے گا, میں اپنے ناموں کی توہین کرنے پر سخت سزا دوں گا. تو عبداللہ کو اللہ نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح 7-8 نام ہیں اللہ کے, وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. مثلا رحمان ہے, اب عبد الرحمان کو رحمان کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے, کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, لوگو تم یہ کہو کہ اللہ, یہ کہو کہ رحمان, دونوں برابر ہیں. اللہ ہی رحمان ہے اور رحمان ہی اللہ ہے. تو رحمان عبد الرحمان, یہ نہیں کہا جا سکتا رحمان صاحب آئے تھے اور رحمان صاحب گئے تھے اور یہ وہ, والعیاذ باللہ, یہ خدا کے نام کی توہین ہے. بعض فقہا نے تیسرا اللہ کا نام قدوس لکھا ہے اور بعض کہتے ہیں قدوس میں فرق نہیں، یہ سات نام ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا، یہاں آ کر حنفی فقہ اس پہ پھر اعتراضات ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دو نام بڑے اچھے لگتے ہیں، سمو، اپنے بچوں کے یہ نام رکھا کرو، عبداللہ اور عبدالرحمان. حدیث میں آ گیا، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ اور عبدالرحمان رکھنا درست نہیں، مکروہ ہے، نہ رکھے جائیں، اس طرح کا جملہ. اب جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو حدیث میں ہی آیا ہے، بخاری میں وغیرہ وغیرہ، اور یہ دیکھو حنفی فقہ میں کیا لکھا ہے. تو خود بھی جاہل ہے، دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے. کیوں؟ حدیث میں جو آیا ہے سچ آیا ہے. فقہا کہتے ہیں ہمارے زمانے میں علم نہیں رہا، رحمان صاحب کہیں گے عبدالرحمان کو، گناہگار ہوتے رہیں گے، لہذا ہمارے زمانے میں عبداللہ اور عبدالرحمان نام چھوڑ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ بعد کے زمانے بالکل درست ہے. کئی مرتبہ ایسی چیزیں سننے کا اتفاق ہوتا ہے. ایک مرتبہ گاؤں میں کسی سے جانا ہوا، مقدمہ کوئی بحث تھی، تو وہ بار بار کہے کہ او دلے پانی لا، او دلے مولوی صاحب آئے شربت. میں نے کہ اس سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا حضرت یہ دلہ کیا ہے؟ ان کا عبداللہ ہے تو دلہ دلہ کہہ. ولیعوذ باللہ یہ حال ہوتا ہے. اس لیے فقہا حدیث سے سوچ سمجھ کے مسئلے کو نکال کے جو بیان کرتے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو آپ نے سوال جو لکھا ہے کس کا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کے متعلق بہت محتاط رہنا چاہیے، ان میں عبداللہ بھی ہے اور عبدالرحمن. بعض مسائل جو اس کے علاوہ ہیں ہیں تو زیادہ، لیکن دو تین مسئلے اس میں سے. میرے شوہر نے ایام میں مجھے طلاق دے دیے، تو میں تین مرتبہ اس عمل سے گزروں، یہ کب پورا ہوگا؟ شوہر تو ہوا سخت گناہگار، اس سے بغیر سوچے سمجھے ایام کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی، یہ اس سے کبیرہ گناہ کیا ہے. پوچھ تو لیتا بیوی سے کہ آپ پاک ہو گئیں، لیکن یہاں طلاق کوئی سنجیدہ کام تھوڑی ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے اور غصے کے غلام ہیں، بغیر بیوی کی حالت دیکھے طلاق جڑ دیتے ہیں، سخت گناہگار. یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے جبکہ وہ ایام کی حالت میں ہیں، میری بہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سخت ڈانٹ پلائی. آپ نے فرمایا تم اس کی عدت زیادہ کرنا چاہتے ہو؟ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ عورت کو طلاق دی جائے گی اس وقت جو پاک غسل کر لے، پاک ہو جائے اپنے شوہر کے لیے، اب اس کی پہلی طلاق. اب جو اس نے حرکت کی ہے اس کی وجہ سے یہ ایام گزارنے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ جب ایام ہر مہینے آئیں گے اس کے بعد آپ کی عدت پوری ہو جائے گی. اس کا اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں لوگوں پہ پڑتا، ایسی کھال ہے ان کی. اس واقعے کے، یہ خندق کے قریب کا واقعہ ہے، خندق 5 ہجری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے 7 سال کے بعد، پھر 2 سال حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 9-10 سال یہ بن گئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے 10 سال، 20 سال گزر گئے. اور جب نام آئے خلافت کے لیے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ امیر المومنین آپ خلافت اپنے بیٹے کو دیں، عبداللہ کو سب سے زیادہ آپ کو جانتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، فرمایا جسے طلاق دینی تک تو بیوی کو آتی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا، میں اس کو خلافت دے جاؤں؟ کیسی عجیب بات کرتے ہو؟ معیار دیکھا ہے علم کا؟ معیار دیکھا ہے خلافت کا؟ ناراض ہو گئے، نہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی آتی، میں اسے خلافت دے دوں. اتنی خراب بات اس نے کی. خاتون بغیر نکاح کے کسی سے تعلق کی وجہ سے امید سے ہیں. اب اس صورت میں ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. عدت عورت پہ واجب ہوتی ہے نکاح کی وجہ سے. جب نکاح ہی نہیں ہوا تو کسی بھی صورت میں اس لڑکی پر کوئی عدت نہیں ہے. رہ گئی یہ بات وہ نکاح کر سکتی ہیں تو نکاح وہ کر سکتی ہیں، نکاح وہ کریں جس سے بھی، لیکن دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ نکاح کریں اسی سے جس سے یہ سارا معاملہ ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایسی بات آ گئی تھی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو بلایا اور جبرن نکاح اس لڑکی سے کیا. وہ انکار کرتا رہا کہ میں بیوی کے طور پہ اسے قبول نہیں کر سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ درہ اٹھا لیا، فرمایا ویسے تمہیں قابل قبول تھی، اور اب جب بیوی بنے گی تو ناقابل قبول ہے، یہی رکھنی پڑے گی تمہیں. اب کیا عیب آ گیا ہے اس میں؟ اب نئی بات کیا ہوگی؟ جبرن نکاح عمر رضی اللہ عنہ کروایا. تو اس لیے یا تو وہی نکاح کرے، اس صورت میں بیوی کے تعلقات جیسے ہیں وہ سب جائز، اور یا پھر یہ بچی جس جو بھی امید سے ہے یہ کسی اور سے اگر نکاح کرتی ہیں، نکاح ہو جائے گا لیکن اس بچی کا اور جو نیا شوہر ہے ان کی قربت جائز نہیں ہے. جب تک کہ وہ جنم نہ ہو جائے اس سے پہلے یہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے، گرچہ نکاح ہو جائے.